تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاه والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاه والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاه والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں۔ جہاں اس کی برکتیں ہیں وہیں گناہوں کے لیے باعث کفارہ بھی ہے۔ ایک روایت کے مطابق جو محبت اور شوق کے ساتھ صبح و شام تین تین بار درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو ہمیں کثرت کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کا یہ پیارا پیارا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، جہاں ہم دیگر عبادات میں کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، وہیں کاش کہ ایسا ہو کہ ہم درود پاک کی مزید کثرت کرنے میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ سلسلہ دار الافتاء اہل سنت ہے۔ آج کچھ اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو مدنی پھول عطا ہو جائیں کہ یہ ماہ رمضان ماہ قرآن بھی کہلاتا ہے، ماہ نزول قرآن کے نام سے بھی اسے یاد کیا جاتا ہے۔ تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن اور رمضان، اس میں کیا مناسبت ہے اور اس کے اندر کس طرح سے ہم بالخصوص قرآن کی برکتوں کو دیکھ سکتے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک اور قرآن پاک کا جو باہمی تعلق ہے یہ بڑا ہی واضح ہے، اور اتنا واضح ہے کہ لا شعوری طور پر بھی جیسے ہی رمضان آتا ہے لوگوں کی توجہ قرآن کی طرف بڑھ جاتی ہے، ان کی لگن، ان کی دلچسپی، محبت اور ایک لگاؤ جو ہے وہ قرآن پاک کے ساتھ بڑھ جاتا ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ آگے فرمایا، ہدل للمتقین، یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ اب اگر یوں ان دونوں کو ملا کر دیکھیں تو رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے ہم نے قرآن پاک کی یہ آیت سنی تھی جس کے آخر میں تھا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ اور قرآن پاک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فی ہدل للمتقین، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں، ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ تو اسے پتا چلا کہ روزے کا جو مقصد ہے وہ تقوی، اور نزول قرآن کا جو مقصد ہے وہ بھی تقوی۔ سبحان اللہ، تو ان دونوں کا مقصد جو ہے وہ آپس میں ایک ہی ہے کہ قرآن پاک کے پڑھنے سے، قرآن پاک کے سمجھنے سے تقوی نصیب ہوتا ہے، اور روزہ رکھنے سے تقوی نصیب ہوتا ہے۔ گویا یہ نورن علی نور ہے، یہ نور پر نور ہے کہ ایک طرف رمضان المبارک شروع ہوا، اس کے روزے شروع ہوئے، اب رمضان المبارک کے مہینے کی ایک برکتوں کی وجہ سے تقوی نصیب ہوتا ہے، ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اس کی وجہ سے تقوی نصیب ہوتا ہے، اور ایک قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس کی وجہ سے تقوی نصیب ہوتا ہے۔ تو گویا مسلمان کے ایمان کے کمال کے حصول کا یہ مہینہ ہے کہ جس میں رمضان سے بھی تقوی حاصل ہو رہا ہے، قرآن سے بھی تقوی حاصل ہو رہا ہے، اور روزہ رکھنے سے بھی تقوی حاصل ہو رہا ہے۔
صاحب، آگے گفتگو آپ کی ضرور سنیں گے، اسی سے ایک سوال ذہن کے اندر آیا کہ ہدل للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، تو قرآن تو ہر ایک کے لیے ہدایت ہے، اس کو کیسے بیان کریں گے؟
قرآن پاک بلا شبہ ہر ایک کے لیے ہدایت ہے، خود قرآن پاک کے اندر ہے ہدل للناس، قرآن پاک ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے،
سب شامل ہے اس میں،
اس میں سب شامل ہے، اس میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، یہ سب کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت سے مراد کہ یہ رہنمائی کرنے والا ہے،
صحیح۔
اب رہنمائی کرنے والا ہے، اس کے اعتبار سے یہ سب کے لیے ہدایت ہے، اس کو کافر بھی پڑھے گا تو اس سے رہنمائی حاصل کرے گا،
صحیح۔
اس کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا، جو حقائق بیان کیے گئے، جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا گیا، جو اسے دلائل سے ثابت کیا گیا، جو توحید الہی کا بیان ہے، جو رسالت نبوی کا بیان ہے، وہ اسے سمجھے گا۔ تو اس میں رہنمائی ہے کہ جو حاصل کرنا چاہے وہ اس قرآن کو پڑھ کے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے،
کوئی بھی انسان ہے۔
اور دوسری صورت کہ قرآن پاک سے ہدایت جو لٹرلی حاصل کرتے ہیں، کہ جو باقاعدہ اسے ہدایت حاصل کرتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں، وہ ہیں جو تقوی والے ہیں، جو ڈر والے ہیں.
سبحان اللہ.
تو گویا دونوں مقامات کے اعتبار سے کلام کا محمل جو ہے وہ مختلف ہے، اس کا مصداق مختلف ہے.
صحیح.
یہ رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ساری کائنات کے لیے.
صحیح.
نذیر للعالمین بھی قرآن پاک کے بارے میں فرمایا گیا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اب لیکون للعالمین نذیرا سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور ایک اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس قرآن کو سارے جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. تو گویا قرآن ہدایت ہے، یعنی رہنمائی کرنے والا ہے سب کو. اور دوسرا ہے کہ جو اسے ہدایت حاصل کرتے ہیں
عملی طور پر
جو اسے ہدایت حاصل کرتے ہیں، تو جو عملی طور پر ہدایت حاصل کرتے ہیں وہ متقین ہے، لہذا بطور خاص ان کا یہاں پر تذکرہ کیا.
یہاں بھی متقین کی شان نظر آتی ہے،
یہاں پر بھی متقین کی شان، بلکہ یہاں پر ایک اور بات بھی مفسرین نے بیان فرمائی ہے کہ قرآن پاک ان کے لیے بھی ہدایت ہے جو متقی بن چکے ہیں.
صحیح.
اور جو متقی بننے کی کوشش کر رہے ہیں،
راہ میں
سائرینا الی سبیل تقوی، جو تقوی کی راہ کی اوپر چلنے والے ہیں، ابھی کوشش کر رہے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کوشش کی وجہ سے ان کو بھی متقین میں شامل فرمایا، اور اس آیت مبارکہ کا جو محمل ہے وہ لوگ بھی اس میں داخل ہیں. تو یہ ہے کہ قرآن اور رمضان کا باہمی مقصد کے اعتبار سے جو تعلق ہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر خود موجود ہے کہ قرآن پاک کی اس ماہ مبارک کے ساتھ بڑی مناسبت ہے. جیسے خود سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مقدس مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا.
بالخصوص بیان،
تو اب بالخصوص جس کو بیان کیا گیا وہ اس ماہ مبارک کو بیان کیا گیا کہ اس میں قرآن کو نازل کیا گیا.
صحیح.
اب اس میں قرآن پاک کو کیسے نازل کیا گیا؟ یا تو قرآن پاک کی نزول کی ابتدا اس سے ہوئی، یا یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ لوح محفوظ سے جو پہلے آسمان کی طرف تشریف لایا وہ اس مہینے کے اندر تشریف لایا. پھر اسی ماہ مبارک کے بارے میں فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہوتی ہے جیسا کہ روایات میں ہے. تو اب قرآن رمضان میں نازل کیا، قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر ہے. تو یہ بھی ایک بطور خاص مناسبت ہے کہ اس مہینے میں قرآن پاک کا ایک خاص تعلق ہے، اور اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں احادیث مبارکہ میں موجود ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمائے گا اس مہینے میں جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے. یعنی جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کرتے تو سرکار سماعت فرماتے، اور سرکار تلاوت فرماتے تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک سنا کرتے.
سبحان اللہ.
تو یہ بطور خاص تلاوت قرآن پاک کا بڑھ جانا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا. اسی طرح ایک حدیث مبارک بطور خاص اس کے بارے میں ہے کہ قیامت کے دن قرآن اور رمضان دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کی شفاعت کریں گے.
ماشاءاللہ.
قرآن یہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، میں نے اس بندے کو رات کے وقت سونے سے جدا رکھا، رات کو سونے سے دور رکھا کہ یہ میری تلاوت میں مصروف رہتا تھا اور بستر سے دور رہتا تھا.
صحیح.
اور رمضان کہے گا کہ اے اللہ، اس بندے کے حق میں میری شفاعت قبول فرما کہ میں نے دن کے وقت اس کو کھانے پینے سے باز رکھا، کہ روزہ رکھتا تھا تو کھانے پینے سے باز رہتا تھا، اور رات میں تراویح پڑھتا تھا یا تراویح کے علاوہ بھی قرآن پاک پڑھتا تھا، تو یہ قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے یہ بستر سے دور رہتا ہے. تو قرآن پاک اور رمضان یہ دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت
کریں گے.
اسی وجہ سے آپ نے خود بھی بہت ساری جگہوں پہ پڑھا ہوگا کہ بزرگان دین کا معمول بھی اس مہینے میں تلاوت قرآن کا
بڑے حیرت انگیز واقعات
بڑھ جایا
سننے کو آتے ہیں.
سیدنا امام آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے کہ رمضان مبارک میں 61 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، 30 مرتبہ قرآن دن میں پڑھتے، 30 مرتبہ قرآن پاک رات میں پڑھتے، یعنی پورے مہینے کے اندر 30 دنوں میں، اور ایک مرتبہ قرآن پاک جو ہے وہ تراویح شریف کے اندر جو ہے وہ آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو 61 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے.
ماشاء اللہ. ہمارے ہاں بھی دیکھا تو یہی گیا ہے کہ رجحان کافی بڑھ جاتا ہے ماشاء اللہ. اس حوالے سے اگر ہم ایک نظر دوڑائیں تو شاید جو لوگ پورا سال قرآن نہیں پڑھتے وہ اس ماہ مبارک میں بڑی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، گھروں کے اندر ماحول ہوتا ہے، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جیسے دو تین بہن بھائی ہیں تو آپس میں ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ تلاوت کروں، وہ زیادہ تلاوت کرے، ایک مثبت پہلو بھی اس کے اندر نظر آتا ہے کہ ایک نیکی میں آگے بڑھ جانے کا جذبہ، ایک اچھا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں۔ لیکن جہاں اتنی کثرت سے تلاوت کی جاتی ہے تو کچھ خامیاں بھی اگر آپ کے ذہن میں ہوں بیان ہو جائے، کیونکہ ابھی ابتدائی ہی دن ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ایک جذبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک دفعہ ختم میں نے ضرور کرنا ہے، یہ تقریباً لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے، روزانہ کا ایک پارا، اچھا بعض اوقات دو ختم کر لوں میں، تین ختم کر لوں، ایک اعتبار سے تو بہت اچھی چیز ہے، مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے یہ، لیکن کیا اس کے اندر کوئی ایسی کمزوری بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جس کو ایڈریس کیا جائے ہمارے ناظرین کے لیے مفید ہو کہ پورا مہینہ بھی تلاوت کرنا ہے؟
دیکھیے چند ایک چیزیں ہیں اس میں، تلاوت قرآن پاک کی بہت ساری صورتیں ہیں، ایک تو تراویح کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، اس کے علاوہ لوگ اپنے طور پہ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ تو اب تراویح کے جو احکام ہیں، پہلے تو ان کو جو ہے وہ اچھی طرح ذہن نشین ہونا چاہیے کہ تراویح کے اندر اتنی زیادہ رفتار کے ساتھ قرآن پاک نہ پڑھا جائے کہ قرآن پاک کے الفاظ درمیان میں سے چھوٹ جائیں،
صحیح
رہ جائیں، چبائے جائیں، کھائے جائیں، درست ادائیگی نہ کی جائے، کیونکہ اس طرح کا قرآن پاک پڑھنا یہ حرام ہے، قرآن پاک کو درست پڑھنا یہ فرض ہے۔
صحیح،
قرآن پاک کے اندر ہے ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔
صحیح،
اب اس آیت مبارکہ سے علماء کرام نے تجوید کے احکام کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ تجوید کے ساتھ یعنی قرآن پاک کو درست مخارج کے ساتھ اور جو اس کے دیگر احکام ہیں ان کے پیش نظر پڑھنا یہ ضروری ہے، اور ان کا ترک کرنا کسی جگہ حرام ہوگا اور کسی جگہ ایسا ہوگا کہ اگر اتنا غلط پڑھا گیا تو نماز ہی اس کی فاسد ہو جائے گی، نماز ہی باطل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایک تو یہ، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں یہ جو کانسیپٹ ہے کہ رمضان میں تو پڑھا جاتا ہے، رمضان کے بعد دوبارہ ہاتھ بھی نہیں لگایا جاتا، یہ جو ہے یہ بہت غلط طریقہ کار اور رویہ ہے۔ قرآن پاک جو ہے یہ مسلمان کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے،
وہ حصہ تو ہے نا، گھر میں رکھا ہوا ہے، زیارت کرتے ہیں، برکت کا ذہن ہے،
یہ اپنی جگہ، یہ بھی اچھی چیزیں ہیں، قرآن پاک کی زیارت کرنا، گھر میں رکھنا، مسلمانوں اس کے گھر میں قرآن ہی نہ ہو یہ زیادہ بدقسمتی ہوگی، تو گھر میں قرآن پاک ہے تو بہرحال یہ اس کی بنسبت بہتر ہے، لیکن قرآن پاک کا اصل مقصد تو اس کی تلاوت ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا جو ہے یہ مسلمان کا وظیفہ زندگی قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کو شامل کرے،
صحیح
روزانہ شامل کرے۔ صحابہ کرام کے بارے میں واقعات میں ایک جگہ حدیث مبارک نظر سے گزری کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تہجد کے وقت یا رات کے وقت جو ہے گزر رہے تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو دیکھا بڑی بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں، اس سے آگے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو دیکھا بڑی آہستہ آہستہ تلاوت کر رہے، صبح کے وقت دونوں سے دریافت کیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم بڑی بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے اس لیے تلاوت کر رہا تھا تاکہ سوتوں کو جگا دوں اور شیطان کو بھگا دوں۔
سبحان اللہ۔
اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ بڑی آہستہ آواز میں تلاوت کر رہے تھے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے آہستہ آواز سے تلاوت کر رہا تھا کہ جس ذات باری تعالیٰ کو سنانا مقصود ہے وہ تو سنی رہی۔
سبحان اللہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ تو سنتا ہی، آہستہ تلاوت کو بھی سنتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو مشورہ دیا کہ تم ذرا بلند آواز سے پڑھا کرو، جو زیادہ بلند پڑھتے ان کو فرمایا کہ تم ذرا آہستہ آواز میں پڑھا کرو تاکہ دوسروں کی نیند کے اندر بھی خلل نہ آئے۔
صحیح۔
تو تلاوت قرآن پاک کے حوالے سے یہ کہ صرف رمضان میں کی جائے اور اس کے بعد نہ کی جائے، یہ جو ہے یہ درست طرز عمل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں تراویح کے مسائل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حفاظ کرام کو چاہیے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ختم ہو، جیسے 27ویں رات کو قرآن پاک کی تلاوت مکمل ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ جو 19ویں رکعت ہے اس کے اندر سورہ ناس پڑھی جائے، اور 20ویں رکعت کے اندر دوبارہ سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع جو ہے وہ تلاوت کیا جائے، تاکہ یہ ایک نیک فال ہو جائے، یہ ایک اچھا شگون ہو جائے کہ اس نے قرآن پاک کی تلاوت یہاں ختم نہیں کر دی بلکہ نئے سرے سے یہ شروع کرنے والا بھی بن گیا،
ایک طرح سے اس کو ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے،
یہ اسی کا جو ہے نا، یہ اسی کو ریمائنڈ کرانا ہے کہ یہ دوبارہ جو ہے یہ دوبارہ گویا اس کو شروع کر رہا ہے۔ تو اب وہ دوبارہ جو ایک رکوع پڑھانے کا مقصد ہے وہ یہی تو ہے کہ یہیں پر قرآن پاک کی تلاوت کو یہ ختم نہ کر دے بلکہ دوبارہ تلاوت
ہو سکتا ہے۔ ذہن میں یہ آتا بھی ہو کہ یار یہ ختم کرنا ہوتا ہے
تو اس کا مقصد یہی ہے. اور غالباً اس کے بارے میں شاید حدیث مبارک بھی ہے جس میں اس طرح کا ہے کہ جسے یہ اخذ کیا گیا ہے تو اس کا مقصد یہی ہے. تو اسی طرح رمضان المبارک میں جو لوگ تلاوت کرتے ایک قرآن پاک ختم کریں، دو ختم کریں، تین ختم کریں یا اس سے زیادہ ختم کریں، ان کو بھی یہ چاہیے کہ قرآن پاک کو جب ختم کریں تو سورہ ناس پر ختم کر کے اس کو وہاں چھوڑ نہ دیں.
صحیح،
سورہ ناس پر ختم کر کے دوبارہ جو ہے اگلا قرآن پاک کی جو تلاوت ہے نا وہ بھی شروع کر دیں، تاکہ اب ان کے ذہن میں یہ بھی رہے کہ ہم نے نئے سرے سے بھی قرآن پاک کو شروع دیا ہے تو اب ہم نے اس کو بھی مکمل
کنٹینیو رکھنا ہے،
اس کو بھی کنٹینیو
محبت ہونی چاہیے. کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ دیکھیں ایک کتاب ہے نا، اللہ کی کتاب ہے، عظیم ترین کتاب ہے، افضل ترین کتاب ہے، تو اس سے محبت کے بھی تو تقاضے ہیں. یعنی فقط پڑھنا، دیکھا دیکھی میں پڑھنا، ایک انوائرمنٹ سے مغلوب ہو کر پڑھنا یہ ایک الگ چیز ہے، پھر وہی ہے کہ جب وہ انوائرمنٹ ختم ہوا تو ہم نے وہ بھی ختم کر دیا. اور جس کے دل کے اندر اس کتاب سے لگاؤ ہے، محبت ہے، تو وہ پھر شاید سارا سال جو اس کے بغیر رہ نہ سکے. صحابہ کرام کا قرآن کو چومنا، خود سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت میں بھی اس طرح کے واقعات، قرآن مجید کو دیکھنا، رو رو کر تلاوت کرنا، اولیاء کرام کے تو بڑے بڑے واقعات ہیں، تلاوت قرآن کے وقت جو ہے وہ فرشتوں کا ظاہر ہو جانا اور اس طرح کے جو ہے وہ کرامات کا ظہور ہو جانا. تو اگر دل میں محبت ہو اور اس پر بندہ قائم رہے تو پھر شاید سارا سال ہی اس کا لطف بھی اٹھاتا رہا. اور واقعی اس کا ایک لطف بھی ہے پڑھنے کا، سننے کا، اور اچھے قاری سے جب سنتے ہیں تو پھر کیا ہی بات ہے، ایک بہت ہی دل کو سرور آتا ہے، کیف آتا ہے. لیکن اس میں بھی تو مختلف حالات ہوتے ہیں، ہر ایک کو مزہ نہیں آتا. بعضوں کو جو ہے وہ تھوڑا طویل قرات ہو جائے تو اس کے اندر بھی وہ ایک دل ملول سا جاتا ہے، لیکن بعضوں کو جو ہے بہت زیادہ لطف آ رہا ہوتا ہے.
اس کی جو بنیادی وجہ ہے نا، بعضوں کا تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں تو دل بعضوں کا جو ہے وہ لوگوں کا اکتا جاتا ہے. سیدنا فضیل بن ریاض رحمت اللہ علیہ کا غالباً فرمان ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہمارے دلوں کے اندر گناہوں کی غلاظت بھری ہوئی ہے، اگر ہمارے دل پاک ہو جائیں تو ہم تلاوت قرآن سے کبھی سیر ہی نہ ہوں، یعنی قرآن پاک پڑھنے سے ہمارا جی کبھی نہ
جی
بھرے.
نہ بھرے،
ہم مسلسل تلاوت کرتے رہے، مسلسل قرآن پاک پڑھتے رہے، ہمارے دلوں سے جو ہے نا وہ ہمارے دلوں کی غلاظت جو ہے نا وہ اس کی راہ کے اندر رکاوٹ ہے. کیونکہ قرآن پاک لطیف ہے، نورانی ہے، ایک روحانیت ہے اس کے اندر. اب جہاں پر کثافت ہوگی، جہاں پر گندگی ہوگی، وہاں پر اس کا ملاب ہونے کے اندر بڑی مشکل ہوتی ہے.
صحیح.
تو اسی لیے قرآن پاک پڑھنے کے آداب کے اندر بھی یہ بیان کیا، قرآن پاک کی محبت پیدا کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. بزرگان نے دین بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں نے ایک عرصے تک قرآن پاک اس طرح پڑھا کہ گویا میرے شیخ، میرے مرشد جو ہے وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور میں ان سے قرآن پاک سن رہا.
صحیح.
پھر ایک عرصے تک میں نے اس طرح تلاوت کی کہ گویا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تلاوت فرما رہے اور آپ کی تلاوت کو میں سن رہا.
یعنی انہوں نے یہ ذہن اور
یہ اپنا ایک سوچ بنا کر، اپنا ایک سوچ بنا
تخیل کے اندر یہ چیز لے کر آئے.
اور پھر ایک عرصے تک کہنے لگے کہ میں نے اس سوچ کے ساتھ اور اس تصور کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کا کلام فرما رہا ہے اور میں وہ کلام اللہ تبارک و تعالی سے سن رہا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے جو مجھے لطف اس کا حاصل ہوتا تھا میں اس کا بیان نہیں کر سکتا. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ قرآن پاک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام. قرآن پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام حقیقی ہے. تو اب اس کی آگے ڈیٹیل تو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت دقیق اور باریک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جیسے ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہماری بات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان یہ اس کا کلام ہے. تو اس کو اس تصور سے پڑھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کلام فرما رہا ہے اور میں یہ کلام سن رہا ہوں. اور بالفرض اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ تو لازمی بات ہے کہ آدمی کر ہی سکتا ہے نا، کہ میں تلاوت کر رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری تلاوت کو سن رہا ہے. تو اس تصور
جو ڈوب کر پڑے گا اس کی بات،
اس تصور کو جتنا زیادہ مضبوط کیا جائے اتنا زیادہ ہی قرآن پاک کے ساتھ لگاؤ اور محبت بڑھے گی.
ماشاء اللہ، بہت ساری باتیں ہم نے ابتدائی میں مفتی صاحب سے سننے کی سعادت حاصل کی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے، قرآن سے محبت نصیب فرمائے، اس کی تلاوت کرنا جو ہے وہ بکثرت عطا فرمائے. اور جو آخر میں مفتی صاحب نے بات ارشاد فرمائی کہ محبت کے ساتھ ڈوب کر ایک تصور جما کر لطف اٹھانے کی کوشش کرنے کے ساتھ، کیونکہ دل ہمارے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، ہمارے اعضاء گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، تو فی نفسی ہی تو یہ لطیف ہی لطیف ہے، لیکن ان گناہوں کے سبب سے جو ایک کثافتیں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کے ساتھ اگر ہم تلاوت قرآن کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاوت کے صدقے، اولیاء کرام کی ان عظیم تلاوتوں کے صدقے، ہمیں بھی وہ لطف اور کیف اور سرور محسوس ہوگا کہ ہمارا بھی دل کبھی بھی نہ تلاوت سے سیر ہوگا نہ تلاوت سننے سے سیر ہوگا۔ باتیں چلتی رہیں گی لیکن کال جو ہے وہ جمع ہو چکی ہیں، آپ بھی منتظر ہوں گے، آپ بھی پوچھنا چاہتے ہیں، تو بڑھتے ہیں آپ کی کال کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج کے لیے آپ نے کیا سوالات تیار کر رکھے ہیں۔ جی سنائیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
My name is Muhammad Asim Attari from UK. My question to Mufti Sahib is, if someone goes from Pakistan to England and he's done 29 roze in Pakistan and he gets to England and when he arrives in England is Eid in England, so what are conditions for that person to keep the last fast? Jazakallah.
Amin. Inshallah. بہت ساروں کا مسئلہ ہے یہ۔ جی مفتی صاحب، what do you say about this?
This question happens many times because most of the time the people travels country to country. So if a person starts his fasting in one country and then he travels to other country, and when he travels to other country he arrives there and he sees that the Ramzan has ended in that country. So in this condition, if he has fasted 28 fastings, so he should fast one psalm again, because
in that day, in that particular day,
no, not in a particular day, because that is
Eid
the day of Eid, so Eid day it is not allowed to fast that day. So after that Eid day he should fast once again, because he must complete 29 fasts.
Minimum
29 fasts, because less than 29 it is not in Islam.
Complete month there is no. جزاک اللہ خیرہ۔ امید ہے آپ نے اس کا جو ہے وہ جواب سمجھ لیا ہوگا، اور جو اردو کے ناظرین ان کے لیے خلاصہ عرض کر دوں کہ اگر کسی نے جو ہے وہ 28 روزے رکھے تھے، کسی اور ملک میں سفر کر کے چلا گیا، وہاں پر عید کا دن ہے، تو اب وہ عید کے دن کے علاوہ کم از کم ایک روزہ جو ہے وہ اور رکھ لے، تاکہ کم از کم جو 29 کی گنتی ہے وہ اس کی پوری ہو سکے اس ماہ مبارک میں آخری دنوں کے اندر۔ بکثر ظاہرے کے سفر تو سارا سال جاری رہتا ہے، اور یہ کنڈیشن بھی بہت سوں کے ساتھ درپیش ہوتی ہے۔
It happens with those people who travels for Umrah from Pakistan to Saudi Arabia. So in Pakistan the Ramzan starts late and in Saudi Arabia starts first. So when they arrive for Umrah, so they completed only their 28 roza, and after that they will have to fast for one day.
جزاک اللہ خیرہ۔ جی نیکسٹ کال کی طرف بڑھتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
My name is Muhammad Asim Attari from UK. My question to Mufti Sahib is, please can you tell us what are the conditions in which a person can break his fast? جزاک اللہ۔
Yeah, there are certain situations and conditions in which a person can break his fast.
Yes.
Particularly if a person is on traveling, and during traveling that is a shari traveling, it means 92 kilometers or above than this, so in this condition the person can break his fast. It doesn't mean that he breaks his fast, it means he can leave his fast. If he starts his traveling before the Tulu'e Fajr, so in this condition he can leave his fasting. Otherwise if he starts his traveling after Tulu'e Fajr, then he is not allowed to leave his fast.
Will complete,
he will have to complete, he must complete his fasting. But if he breaks his fast, so there will be no kafara upon him, there will be only qaza upon him. And the other conditions, if a person he is very weak, he is very ill, and he knows that if he fasts off or if he completes his fast in this condition, he will be more ill, he will be in a difficulty, he will have to very much difficulties, so in this condition he can leave fast or he can break his fast.
Sometimes doctor says that you should break your fast. In this condition what we have to do?
There may be some conditions. If a doctor says that the person can break his fast or can leave his fast, so in that condition the person should think about himself that he can complete his fasting or not. If
okay.
he thinks
what's
that,
his own practice.
Yeah, because it may be the doctor says that the person can break his fast and it will be very difficult to him to complete his fast, but
yes.
the person thinks that he can complete his fasting, so in that condition the person must complete his fast.
Okay.
And otherwise, if the person thinks about himself that he will not be able to complete his fasting and doctor is also advising him, so
yes.
in that condition the person should leave his fasting.
Leave his fast. Okay. Jazakallahu khaira. Ji, next question please.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
My name is Muhammad Aftab Attari and I'm from South Africa. My question is, what is zakat? How much zakat should be given and how should zakat be given? And if a person does not give zakat, what will be the condition of that person who does not give his zakat? Jazakallahu khair.
Okay, mashallah. Basically, there are two questions. What is zakat and how much a person should pay the amount of zakat?
Yeah. Zakat is an obligatory alms upon every Muslim who has a particular amount of wealth.
Okay.
So there are some conditions. In those conditions, a person must give his zakat to the poor people. So how much is zakah? So it is a particular amount of zakah which is given to poor people. So that amount is 2.5%.
Okay.
2.5%. It means if a person has 1 lakh rupees,
okay,
he has to give 2,500 rupees as a zakah. So
okay.
it is a particular amount of zakah.
Okay.
Every person should collect all his money. And then he should make his zakah, that how much quantity he should give in zakah.
Okay. Jazakallahu khaira. Ji, agli call ki taraf badhte hain.
Assalamualaikum.
Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Mera naam Manwar Sheikh hai, main Mumbai se bol raha hu. Mera ye ek sawal hai ki ab mere peer sahab namaz bhi padhe aur auraton se parda na kare to meri muridi rahegi ya chuti aayegi?
Peer sahab namaz na padhe aur auraton se parda na kare تو کیا ارادت باقی رہے گی؟ یہ سوال
اس مسئلے کے اندر تھوڑی سی ڈیٹیل ہے. وہ یہ ہے کہ پیر کے لیے جو ہے وہ چار شرائط علماء نے بیان فرمائی ہیں. چار شرطوں کو آسان الفاظ میں اگر یاد کریں نا تو وہ یہ بنتی ہیں کہ نمبر ایک اس کا عقیدہ صحیح ہو,
صحیح.
نمبر دو اس کا علم صحیح ہو, نمبر تین اس کا عمل صحیح ہو, نمبر چار اس کی نسبت صحیح ہو. عقیدہ صحیح ہونے سے مراد یہ ہے کہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو.
صحیح.
علم صحیح ہونے سے مراد یہ ہے کہ اتنا علم اسے ہو کہ جس کے ذریعے وہ اپنے روزمرہ کے مسائل کا جواب خود بغیر کسی کی مدد کے کتابوں سے نکال سکے.
صحیح.
عام پیش آنے والے مسائل اس کو آتے ہوں, جیسے نماز کے مسائل یا عام دیگر سوالات ہوتے ہیں,
جی
اور
جی.
مزید اگر کوئی سوال اسے پیش آئے تو وہ کتابوں سے نکال سکے.
صحیح.
یہ اتنا علم ہونا اس کے لیے کافی. اور عمل کے صحیح ہونے سے مراد یہ ہے کہ اعلانیہ طور پر گناہ کا مرتکب نہ ہو کہ جس کے اوپر اسے فاسق مولن کہا جائے. اعلانیہ
صحیح.
گناہ نہ کرتا ہو, جیسے داڑھی منڈانا ہے یا نمازیں نہ پڑھنا ہے یا عورتوں سے پردہ نہ کرنا ہے, بے پردگی کرنا, بے تکلفی کرنا, یا معاذ اللہ سود کھانا, رشوت کھانا, اس طرح یا اعلانیہ غیبت کرنا, چغلی
جی.
کرنا, جتنے بھی اس طرح کے گناہ ہیں اگر وہ اعلانیہ کرتا ہے تو وہ فاسق مولن ہے. تو وہ جو ہم نے کہا کہ عمل صحیح ہونا چاہیے وہ والی شرط اس میں نہ پائی جائے گی. چوتھی شرط ہے کہ اس کی نسبت صحیح ہو, یعنی اس کی نسبت جو ہے وہ اس کے پیر کے ذریعے چلتے چلتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہو, درمیان میں کوئی انقطاع نہ پایا جائے, کوئی ٹوٹنا نہ پایا جائے.
صحیح.
تو اب یہ جو سوال انہوں نے کیا کہ پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے, عورتوں سے پردہ نہیں کرتے, یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں جو شرعی احکام ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے. نماز فرض ہے اور نماز کا ترک کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے.
صحیح.
اور عمومی طور پر لوگوں پر جماعت بھی واجب ہوتی ہے. اب جو نماز کا تارک ہے وہ فاسق مولن ہے, اس کی بیعت کرنا جائز نہیں.
صحیح.
اسی طرح جو پیر عورتوں کے ساتھ بے پردگی کے معاملات کرتا ہے, بے تکلفی اور بے پردگی کے ساتھ ملتا ہے, اور وہ بہت زیادہ بوڑھا بھی نہیں ہے کہ بالکل بوڑھا کھوسڑ جس کو بولا جائے, ایسا بھی نہیں ہے, تو اس کا عورتوں کے ساتھ یوں انٹریکشن جو ہے, یوں ملنا ملانا, یہ شرعاً جائز نہیں. तो इन दो वजूहात से ऐसा पीर जो होगा ये फासिक मौलिन होगा, इसकी बैत करना जायज नहीं। और अगर किसी ने बैत की हुई है तो पीर के इस तरह के अफ़ाल की वजह से बैत बजाते खुद नहीं टूट जाएगी, खुद ब खुद नहीं टूटेगी, बल्कि ये हुक्म होगा कि मुरीद ऐसे पीर के ऐसे मुसलसल अमल को देखकर बैत तोड़ दे और जो सही पीर हो उसकी बैत कर।
कैसे करेगा? ये क्वेश्चन आ रहा था मेरे जहन में, आप बयान कर रहे थे, माशाल्लाह इल्म बढ़ता है, शऊर बढ़ता है, बाज़ औक़ात गलत आदमी के हत्थे लग गया या पहले वो जामे शराय था, बाद में खराबी मुमकिन है वाकई हो गई हो, अब एक अकीदत का ताल्लुक हो जाता है, अब उससे जो है वो सारे वो अकीदत के ताल्लुकात वाबस्ता थे, अब यहाँ पर आकर बाज़ औक़ात बड़ी आजमाइश होती है, जैसे इन्होंने कॉल की और भी मिलते हैं या फ़ोन पर कभी बात होती है तो बाज़ औक़ात बड़ा तजुब्जुब का शिकार होते हैं, और एक वक्त गुजरने के बाद, एक ताल्लुक़ कायम होने के बाद अब आप फरमा रहे हैं कि वो तोड़ दे, तो ऐसों के बारे में क्या कहेंगे, वो कैसे अपना जहन बनाएं कि भाई मुझे अब ये करना है?
देखिए मसला इसमें ये है, पहले नंबर पर तो हुक्म ये था ना कि पीर जब किसी को बनाया जाए, किसी की बैत हो, तो पहले से उसकी जजमेंट पूरी करनी चाहिए, पहले से प्रॉपर उसको देख लिया जाए कि ये पीर बनने का अहल है या नहीं।
सही,
ठीक है, तो अगर पहले से ये एहतियात की जाएगी ना तो अक्सर बेशतर सूरतों में बाद में कोई ऐसी सूरत पेश नहीं आएगी कि इसको बैत तोड़ने का मशवरा दिया जाए।
सही।
तो लिहाजा पहले से
फिक्र
कर्ज की है, इसको इसको देख लिया जाए और उनकी रोशनी के अंदर ही जो है किसी का मुरीद बनना चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि अब किसी के बैत गलती से हो गए,
इल्म नहीं था,
इल्म नहीं था और बाद में वो चीज़ें जाहिर हुई, या पता चीज़ों का पता था लेकिन ये नहीं पता था कि पीर के बारे में भी यही अहकाम है। जैसे आम तौर पे होता है कि पीर के पीर से पर्दा नहीं, इस तरह की बातें आम तौर पे लोगों के कॉन्सेप्ट में होती है,
बिल्कुल है
कि पीर तो बाप की तरह होता है, बाप से क्या पर्दा, तो
ऐसा नहीं है, फेर रहा है बेटी बेटी भी,
हाँ,
कह रहा है।
तो अब ये जो है ना पीर से पर्दा फर्द है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारी उम्मत के रूहानी बाप हैं और आपसे ज्यादा जो है वो किसी को जो है वो उम्मत का रूहानी बाप होने का मर्तबा किसको हासिल होगा। देखिए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी औरतों से पर्दा फरमाया करते थे और आपने भी कभी किसी नामहरम औरत के हाथ को ना छुआ। तो जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर्दे का इतना एहतमाम फरमाए तो अब कायनात के अंदर दूसरी ऐसी कोई हस्ती नहीं है कि जिसे पर्दे के अहकाम उठ सकें। तो लिहाजा अगर कोई ला इल्मी के अंदर किसी ऐसे पीर का मुरीद हो गया या पीर साहब पहले से ही थे बात के अंदर इस तरह की हरकत के अंदर मुबतला होंगे तो इन सूरतों में अब बैत तोड़ते वक्त जो ये कल्ब के अंदर आता है कि भाई इसकी कैसे बैत तोड़े, एक अरसे तक इसके साथ वक्त गुजारा, ये वो इस तरह की चीज़ें, तो देखें यहां पर जो बुनियादी चीज है वो ये है कि पीर को बतौर पीर इख्तियार करने का असल मकसद क्या था। पीर बजाते खुद मकसूद नहीं होता,
यानी
पीर एक इंसान है।
सही।
और पीर को जो असल पीर के लिए लफ्ज है वो है मुर्शिद।
सही।
जो अरबी का लफ्ज है वो है मुर्शिद। मुर्शिद का मतलब होता है रहनुमाई करने वाला। रहनुमाई करने के जो है वो उलमाए किराम ने और औलिया किराम ने ये शर्तें बयान किया जो हमने बयान की।
सही।
जब कोई पीर बजाते खुद गुनाहों का एलानिया तौर पर मुर्तकिब है, अगर वो खुद नमाज नहीं पढ़ता, वो किस मुंह से अपने मानने वालों को नमाज की तरगीब देगा? नमाज का वक्त हुआ, पीर बैठा हुआ, अव्वल तो आखिर वक्त, वक्त शुरू हुआ, वक्त खत्म हो गया, पीर साहब वहीं बैठे हुए नमाज नहीं पढ़े, अब वो पीर किस मुंह से अपने मुरीदों को बोलेगा कि तुम जाके नमाज पढ़ के आ जाओ? वो खुद गाफिल है तो वो दूसरों को गफलत के अंदर डबो मारेगा। इसी तरह अगर वो खुद बेपर्दगी करता है तो वो दूसरों को नहीं कह सकता कि तुम बेपर्दगी ना किया करो, क्योंकि वो तो खुद दूसरों के लिए नमूना बना हुआ है बेपर्दगी करने के लिए। तो पीर को इख्तियार करने का मकसद ये था कि आदमी इसकी तालीमात की रोशनी में अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करेगा और शरीयत पर अमल करेगा। तो जब पीर बजाते खुद राह खुदा से दूर है, वो कुर्ब इलाही से दूर है, वो खुद शरीयत की राह से हटा हुआ है, तो अब ऐसे पीर के पीछे चलना जो है वो शरीयत की राह पे चलना ना होगा, बल्कि वो किसी जो है वो बदअमली और बेअमली की राह पर चलना होगा।
सही।
कुरान पाक के अंदर आयत मुबारक है, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाया गया, व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिउ वला तत्तबिउ सुबुल फतफर्रक बिकुम अन सबीली। फरमाया कि ये मेरा सीधा रास्ता है, इस रास्ते की पैरवी करो और दूसरे रास्तों पर ना चलो।
सही।
फत्तबियु वला तत्तबियु सुबुल, और रास्तों पर ना चलो, फतफर राका बिकुम अन सबीली, के और रास्तों पर चलने की वजह से तुम अल्लाह के रास्ते से हट जाओगे।
सही।
اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کا راستہ وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا راستہ ہے. آپ کا راستہ کون سا ہے؟ جو ہمیں قرآن حدیث کے اندر شریعت کی صورت میں ملتا ہے. یہ جو شریعت کا راستہ ہے یہ ہے اللہ کا راستہ, یہ ہے اللہ کے رسول کا راستہ ہے, یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم, یہ ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو یہ راستہ جو ہے یہ ہمیں اپنانے کا فرمایا گیا. اب جو شخص بھی اس راستے سے ہٹا ہوا ہے, یہ ایک ہی راستہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ بھی راستہ ہے تو ادھر سے بھی کوئی دوسرا راستہ بھی جاتا ہے, ایسا کوئی نہیں ہے. فرمایا انا ہادا صراطی مستقیمن, یہ میرا ایک راستہ ہے سیدھا, اس کی پیروی کرو. اور بقیہ جملہ راستوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اور راستوں پر نہ چلو ورنہ اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ.
صحیح.
سیدھا راستہ ایک ہے, غلطی گمراہی بے عملی بد عملی کے راستے ہزاروں ہیں. جو اب ایک سیدھے راستے سے ہٹ گیا, اب اس کا کوئی بھی دوسرا راستہ وہ سیدھا راستہ نہیں ہو سکتا. تو پیر کو تو اختیار کیا جاتا ہے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. پیر صاحب خود اللہ کی رضا حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے, وہ خود شریعت کے راستے سے بھٹک گئے, خود وہ شیطان کے راستے پہ چل لیں. تو اب ایسے پیر کی پیروی کرنا یہ پیر کی پیروی نہیں ہے, یہ شیطان کی پیروی کرنا ہے. اللہ کی پیروی وہ ہے جو اللہ کے رسول کے طریقے کے اندر کی جائے, اور وہ طریقہ طریقہ شریعت ہے. لہذا جو پیر شریعت سے ہٹ جائے, اولاً یہ کوشش کی جائے کہ پیر ہی سیدھے راستے پر آ جائے. اگر وہ سیدھے راستے پر آ جائے تو بہت اچھی بات ہے کہ اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا دین
یہ بھی ممکن ہے کہ اگر پیر غلطی میں ہے کسی کا تو اس کی اصلاح کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے.
دیکھیں پیر کے اندر اگر تو خوف خدا ہے اور وہ غلطی کر رہا ہے لا علمی کی وجہ سے, یا وہ غلطی کر رہا ہے غفلت کی وجہ سے, کہ وہ بھی انسان ہے تو غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ پیر سے پہلی غلطی کا ظہور ہوا اور اسی وقت ببانگے دہل اعلان کر دیا کہ پیر مردود ہو گیا, ایسا نہیں ہے. پیر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, پہلے یہ دیکھا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ پیر خود اپنی اصلاح کر لے.
صحیح.
اور اگر تسلسل کے ساتھ یہ دیکھے کہ نہیں اس فعل کا بار بار مرتکب ہو رہا ہے تو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے.
توجہ
آدمی اپنے باپ کو سمجھاتا ہے.
صحیح.
اپنے استاد سے غلطی ہو جائے اس کو ادب کے ساتھ عرض کر سکتا ہے.
صحیح.
تو جب اپنے باپ کو اور اپنے استاد کو ادب کے ساتھ عرض کر سکتا ہے تو پیر کے ساتھ بھی کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیا جائے, اسے بغیر اپنے نام کے لکھ کر دے دیا جائے یا اس کو کسی طریقے سے پیغام پہنچا دیا جائے, ہو سکتا ہے کہ اس کی توجہ نہ,
صحیح,
اس وجہ سے غلطی کا مرتکب ہے. ہو سکتا ہے کہ غفلت اس کے اوپر آ گئی ہو اور وہ اپنی غفلت کی وجہ سے اس گناہ کے اندر غلطی میں پڑ گیا اور اسے سمجھایا تو وہ متوجہ ہو جائے گا. کہ بعض اوقات جو ہے پیر واقعتا مرید سے زیادہ ہی تقوی والا ہوتا ہے, لیکن کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے جو اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور اگر اسے سمجھایا جائے تو وہ سمجھ سکتا ہے.
صحیح.
تو لہذا پہلے اس کی کوشش کر لی جائے. اس کے باوجود اگر دیکھیں کہ نہیں پیر اپنی بات پہ مصر ہے, اپنے گناہ کے اوپر مصر ہے, تو پھر اس سے آرام سے جو ہے وہ جدا ہو جائے, کنارہ کشی اختیار کر لیجیے. اب اس کی غلطیوں کو اچھالنے کی حاجت نہیں. اکثر و بیشتر صورتوں میں فتنہ ہی سے پیدا ہوتا ہے اور فتنہ جو ہے وہ اچھالنے کی حاجت
نہیں ہے. جزاک اللہ خیرہ. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ان کالر اسلام بھائی کو اور اس کے ساتھ ضمن کے اندر بہت ساری باتیں ہم نے مفتی صاحب سے سنی. الحمدللہ علم کے محفل ہے, علم کے یہ چمکتے دمکتے موتی ہیں جو لٹائے جا رہے ہیں اور ہم ان سے فیضیاب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت سو کو تشفی ہوئی ہوگی اور یہ جو ایک کانسیپٹ بعض اوقات ذہن میں بیٹھ جاتا ہے, بہت وضاحت اور بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سنا کہ اس وقت بندے کو کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی استقامت عطا فرمائے, توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. بڑھتے ہیں مزید کالز کی طرف اور سنتے ہیں کہ آپ کیا سوالات کر رہے ہیں, آئیے سنتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ مسئلہ کے بارے میں پوچھنا ہے کہ نماز تراوی بیٹھ کر پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے, یعنی اگر بیٹھ کے اگر کوئی نماز تراوی ادا کرے تو نماز تراوی ہو جائے گی یا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید بھی کال دے دیجیے.
بات آپ سے یہ کرنی تھی.
جی.
او میں نا آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ میں اپنی اماں سے وعدہ کیا تھا عمرے کا, تو میں سعودی میں آ گیا, بعد میں وہ فوت ہو گئے, تو ابھی میں کیا کرتا ہوں, ان کے نام کا حج کر لوں یا کسی کو کروانا ہوں؟
ٹھیک ہے جناب, ضرور پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے. ایک اور سوال بھی شامل کر لیتے ہیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
افضل بول رہا ہوں اسلام آباد سے.
جی.
میرا سوال یہ ہے کہ کیا بلڈ سیمپل دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کے بارے میں ایک مثال کے ذریعے مجھے بتا دیجیے گا.
ضرور جناب, مثال کے ذریعے آپ کو بتائیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. جی مفتی صاحب, پہلا سوال تھا بیٹھ کر تراوی پڑھنے کے بارے میں, کیا فرمائیں؟
بیٹھ کر تراوی پڑھنے کے بارے میں مسئلہ یہ ہے بہار شریعت میں یہ لکھا ہے کہ تراوی بیٹھ کر بلا عذر بیٹھ کر نہ پڑھی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے فقہاء کرام نے یہ فرمایا کہ تراوی بیٹھ کر ہوتی ہی نہیں.
اچھا,
تراوی بیٹھ کر ہوتی ہی نہیں. لہذا جس کو عذر نہ ہو وہ حتی الامکان تراوی کھڑے ہو کر ہی پڑھے.
صحیح.
اگر کسی کی مجبوری ہے, جیسے کوئی بزرگ آدمی ہے تھک جاتا ہے جلدی, اور یا کوئی کمزور ہے کسی بیماری کی وجہ سے, تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کر تراوی ادا کر سکتا ہے. لیکن جس آدمی کے لیے ممکن ہے کہ کھڑے ہو کر تراوی پڑھے, اسے حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ کھڑے ہو کر ہی تراوی ادا کرے, بیٹھ کر نہ پڑھے.
ٹھیک ہے, ماشاءاللہ.
دوسری دوسرا سوال تھا کہ والدہ سے عمرے کا وعدہ کیا تھا اور کروا نہیں سکا, والدہ فوت ہو گئی. تو وعدے کے بارے میں ویسے تو حکم شرعی واضح ہے کہ جو بھی وعدہ کیا جائے اسے پورا کرنا چاہیے. صحیح. کیونکہ وعدہ پورا کرنا یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. انہ کان صادق الوعد وکان رسول النبی, حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ فرمایا گیا, وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسول النبی, کہ کتاب کے اندر اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کرو, بے شک وہ وعدے کے بہت سچے تھے
ماشاءاللہ
اور رسول نبی تھے. تو یہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا وصف مبارک بیان کیا گیا, اور حقیقت کے اندر ہر نبی کا یہ وصف ہے کہ وہ وعدے کو پورا کرنے والے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی وعدہ پورا کرنے والے تھے. وعدے کی پابندی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس کا تو کیا کہنا. صلح حدیبیہ کے موقع پر جو واقعہ پیش آیا کہ جب وعدہ کر لیا گیا, معاہدہ کر لیا کہ اگر مکے سے کوئی مسلمان مدینہ منورہ آئے گا تو اسے واپس لوٹا دیا جائے گا. ابھی یہ وعدہ چل رہا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور زخموں سے چور چور تھے, جو مسلمان ہونے کی وجہ سے ان پر مظالم ڈھائے گئے تھے ان کی وجہ سے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا کہ اس کو ہم لے جاتے ہیں, کیونکہ ابھی بات چیت مکمل تو ہوئی نہیں,
ایگریمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوا ابھی.
لیکن اس وقت جو کفار کی طرف سے آدمی تھا اس نے کہا کہ اگر ابھی آپ اس کو واپس نہیں کریں گے نا تو پھر ہم ابھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہ معاہدہ ختم کر دیں گے. اب چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بات فرما چکے تھے, اگرچہ اس کو مکمل ابھی وہ نہیں کیا تھا, سارا اگریمنٹ جو ہے وہ پورا نہیں ہوا تھا, لیکن بات وہ والی ہو چکی تھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس لوٹا دیا.
اللہ,
اب وعدے کی ایسی پابندی کا کیا کوئی تصور کر,
تاریخ نہیں ملتی.
اسی طرح ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا, غزوہ بدر کے موقع پر دو صحابی تھے, وہ مکہ مکرمہ سے آ رہے تھے. راستے کے اندر مشرکوں نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم کدھر جا رہے ہو, تو انہوں نے اپنا جو ہے عذر کوئی دوسرا بیان کر دیا. یعنی جا تو رہے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آگے جا کے جو بھی معاملہ پیش ہے, تو کفار نے ان سے کہا کہ تم ہمارے خلاف لڑائی نہیں کرو گے. مدینہ منورہ پہنچے تو غزوہ بدر کی تیاریاں جاری تھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تو ان لوگوں کے ساتھ اس طرح وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے خلاف لڑائی نہیں کریں گے, تو سرکار نے فرمایا اپنا وعدہ پورا کر. مسلمانوں کے پاس اسلحہ کم, مسلمانوں کے پاس ساز و سامان کم, گھوڑوں کی کمی, اونٹوں کی کمی, تیروں تلواروں کی کمی, مسلمان کمی اور قلت کے اندر ہیں, اور اس طرح کے وعدے بھی ایسے کہ اس طرح کے وعدوں کا کیا پورا کرنا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کو بھی پورا فرمایا. تو یہ وعدہ پورا کرنا ہے, وعدہ پورا کرنے کی اہمیت ہے. ہم لی اماناتہم وعہدہم راعون, ایمان والوں کی شان بیان کی گئی ہے کہ اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کی, کامل ایمان والوں کی شان بیان کی گئی. تو یہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ والدہ کو عمرہ کرانے کا, تو اگر کوئی دوسرا بھی ایسا وعدہ کرے تو اسے چاہیے کہ اس طرح کے وعدوں کو پورا کرے. لیکن چونکہ یہاں ان کی والدہ ہی فوت ہو گئی تو اب وعدہ پورا کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے, تو ایسی صورت میں ان کو یہ چاہیے کہ اب ویسے تو اب ان کے اوپر کوئی ایسی شے لازم نہیں ہے کہ اس کو یہ کرنا
نہیں کریں گے تو گناہگار
نہیں کریں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے. لیکن اپنے دل کی تسلی کے لیے ان کو چاہیے اگر انہیں توفیق ہو تو اپنی والدہ کی طرف سے عمرہ کریں, اگر ان کو توفیق ہو تو اپنی والدہ کی طرف سے حج کریں, اور ان کی طرف سے یہ عمرہ یا حج کریں گے تو اس کا ثواب جو ہے وہ والدہ ہی کو ملے گا. تو جو والدہ کو عمرہ کرنے پر ثواب ملنا تھا, اولاد ان کی طرف سے کرے گی تو اولاد کو بھی اس کا ثواب ملے گا. بلکہ بطور خاص اگر حج والدین کی نیت سے کیا جائے تو 10 حج کا ثواب ملتا ہے.
ماشاءاللہ.
تو اگر یہ حج اپنی والدہ کی طرف سے کر لے تو والدہ کو بھی حج کا ثواب مل جائے گا اور ان کو 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا. تو یوں جو ہے ان کے وعدے کو پورا کرنے کی ایک صورت بن جائے گی، ان کے دل کو بھی تسلی ہو جائے گی اور والدہ کو بھی راحت ملے گی.
جزاک اللہ خیرہ. سوالات کافی باقی رہ گئے، لیکن مزید جو آپ کے سوالات رہ گئے ہیں اس کو بھی شامل سلسلہ رکھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.